أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، سورة مبارك الذهب آيات نمبر 15 سے آيات نمبر 30 1515-3030، یہ وہ آیات ہیں جو صفحے پر آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور 31ویں آیت جو سورے کی آخری آیت ہے وہ اگلے صفحے پر ہے، مگر میں مناسب سمجھوں گا کہ 31ویں آیت تک آج بیان کر دیا جائے تاکہ سورہ دہر مکمل ہو اور پھر اس کے بعد سورہ مرسلات کو فریشلی کل انشاءاللہ شروع کیا جائے گا. ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ابرار نیکوکاروں کے لیے جو جنت کے اندر نعمتیں رکھی ہیں ان کو پروردگار عالم بیان فرما رہا تھا. ان کے صبر کی تعریف کی گئی کہ ان کے رب نے انہیں یہ تمام نعمتیں دی ہیں ان کے صبر کی وجہ سے، بہشت بھی دی اور اس کے علاوہ انہیں ریشم کے لباس عطا کیے اور وہ مسندوں کے اوپر تکیہ کیے ہوئے بیٹھیں گے، یعنی وہ انتہائی آرام میں ہوں گے. یعنی یہ ساری منظر کشی جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ وہ وہاں پر سکھ میں ہیں، کمفرٹ میں ہیں، خوش ہیں، ایک پلیجر ہے کہ جس کو وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہاں پر نہ ہی وہ سورج کی دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی جھاڑا، یعنی سخت سردی بھی نہیں دیکھیں گے. وہاں کی جو کلائمیٹ ہے وہ انتہائی اعتدال پر ہوگی. اور پھر اس کے بعد بات یہاں تک پہنچی تھی کہ وہاں پر جو چھاؤں ہے وہ ان کے اوپر جھکی ہوئی ہوگی، اور وہ پھل جو درختوں کے اوپر ہوں گے وہ ان کے لیے ایکسیسیبل ہوں گے کہ وہ آسانی سے جب چاہیں ان پھلوں سے استفادہ کر لیں. بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ وہ درخت کے جو چھاؤں کر رہے ہوں گے وہ چھاؤں بھی کر رہے ہوں گے، اور انہیں درختوں کے اوپر پھل بھی لٹک رہے ہوں گے، اور وہ ان کے لیے قابل دسترس ہوں گے. پھر اسی کے کنٹینیوشن کے اندر اس صفحے پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا، جو ان کی وہاں پر سرونگ ہوگی، یعنی جو وہاں پر ان کو سرو کیا جا رہا ہوگا، تو جس کراکری کے اندر ان کو وہ تمام تر چیزیں سرو کی جا رہی ہوگی اس کا کچھ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان گردش دیے جا رہے ہوں گے یہ جام، بے آنیتین وہ برتن، من فضتن کے جو چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے، وہ اکوابن اور ایسے ساغر، کانت قواریرا کے جو شیشے کے ہوں گے، قواریرا من فضتن شیشے کے ہونے کے باوجود وہ چاندی کے ہوں گے، قدروہا تقدیرہ اور انہیں بالکل صحیح پروپورشن کے ساتھ بنایا گیا ہوگا، یعنی بے ڈھنگے نہیں ہوں گے کہ کہیں سے ان کا شیپ خراب ہو رہا ہو، بلکہ دکھنے میں بھی اس کی اپیرنس جو ہے بڑی آئیڈیل اور بہت زیادہ چارمنگ ہوگی. اچھا، اب یہاں پر سمجھ میں آتا ہے علماء کرام نے لکھا کہ چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے اور پھر اس کے بعد شیشے کے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو مادہ ہے، جو مٹیریل ہے، وہ یہ لگے گا کہ جیسے چاندی کا ہے، مگر اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی ہوگی جیسے کہ شیشے کے اندر ہوتی ہے. تو یہ ایک انتہائی منفرد ایک منظر کشی ہے کہ جو وہاں پر جو اہل جنت کا معاملہ ہوگا اس کی یہاں پر کی گئی ہے کہ ان کے درمیان بس جام ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں کبھی ادھر آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں اس کے اندر ایک مشروب کو اور یہاں پر ایڈ کیا جا رہا ہے. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ انہیں سیراب کیا جائے گا، انہیں پلایا جائے گا، ان کے سامنے پیش کیا جائے گا ان جاموں کے اندر، ان گلاسوں کے اندر وہ شربت کے جس کے اندر زنجبیل کی آمیزش ہوگی، سونٹ یعنی جنجر پاؤڈر جو ہے اس کی آمیزش ہوگی، عینن اور یہ ایک ایسا چشمہ ہوگا، فیہا تسمہ سلسبیلا، اس میں ایسا چشمہ ہوگا کہ جس کا نام سلسبیل ہوگا. سلسبیل کے نام پر بھی بحث کی گئی ہے کہ سلسبیل کا مطلب یہ ہے کہ جو رواں ہو، یعنی ایک ہے کہ ایک ایسی چیز جو انسان پیے اور گلے میں اٹک جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ ان کے گلے سے انتہائی آسانی کے ساتھ، انتہائی سکون کے ساتھ وہ نیچے کی طرف چلا جائے گا. زنجبیل کے بارے میں پھر آپ کو متوجہ کروں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو پسند ہے اس پانی کے اندر اس کا فلیور شامل ہوگا. اب ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو امیجیٹ ایڈریسی ہوتے ہیں، یعنی فوری جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کے مزاج کو دیکھ کر اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال جنت کے اندر جو چیزیں بھی ہیں وہ انسان کے ادراک سے بالاتر ہے، یعنی کچھ آئیڈیا تو ڈیفینیٹلی ہو جاتا ہے، مگر جو اس کا معیار ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اسی وقت انسان کو زیادہ احساس ہوگا کہ جب وہ حق الیقین کی منزل پر ہوگا اور ان تمام تر چیزوں کو وہ سینس کر رہا ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان کے درمیان گردش کر رہے ہوں گے خدمت کرنے والے، مخلدون یعنی وہ لڑکے کہ جو ایک ہی حال پر باقی ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایون جو ویٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ خستہ ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، شکستگی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر پسینہ آنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ اپنا لباس تبدیل کریں اور اپنے آپ کو پھر سے نہا دھو کے فریش کریں۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ریسٹورینٹ کے اندر آپ دیکھیں تو اس بارے میں کیئر نہ کیا جائے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ کسٹمر جو ہے اس بات کو مائنڈ کر جاتا ہے۔ تو وہ والی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ ظاہر دنیا میں، مگر وہاں پر وہ جو پروردگار عالم نے سرونگ کے لیے جن کو وہاں معمور کیا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی حال پر باقی ہوں گے، ہمیشہ فریش ہوں گے، اور ان کے اندر کسی قسم کی تھکن، شکستگی، خستگی کے آثار نہیں ہوں گے۔ اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤ منثورا، جب تم اسے دیکھو گے، انہیں دیکھو گے، تو تمہیں لگے گا کہ یہ تو بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی موتی کی طرح خوبصورت، اور ادھر سے ادھر وہ گردش کر رہے ہیں، ویل مینٹینڈ۔ وہ ادھر رأيت ثم رأيت، اور جب تم دیکھو گے اور پھر دیکھو گے اس منظر کو، یعنی گویا دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، تو کیا دیکھو گے؟ نعیمن و ملکن کبیرا، نعمتوں ہی کو دیکھتے رہو گے، عیش و آرام کو دیکھو گے، اور ملکن کبیرا، اور بڑے اقتدار کا مشاہدہ کرو گے۔ ہر ایک اہل جنت کے لیے پروردگار عالم نے ایک وسیع جاگیر رکھی ہے کہ جس کے اوپر گویا اس کی حکمرانی ہوگی۔ جو لباس ہے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ عالیہم ثیاب سندس، کہ ان کے اوپر وہ لباس ہوگا کہ جو باریک ریشم کا ہوگا، خضرن اس کا رنگ سبز ہوگا، وہ استبرق، اور اسی طریقے سے اطلس و دیبا، دبیز ریشم کے بھی لباس ہوں گے، یعنی باریک ریشم کا بھی لباس ہوگا، دبیز ریشم اس کا بھی لباس ہوگا، اور اس کا رنگ جو ہے وہ سبز ہوگا۔ وَحُلُّ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ اب یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہر ایک جو ثقافت ہے اس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی کو آنر کیا جاتا ہے۔ کسی زمانے کے اندر تاج پہننے کا رواج تھا، اب تقریباً متروک ہو گیا ہے، بادشاہوں وغیرہ کو تاج پہنایا جاتا تھا، لیکن اب تقریباً، میں نہیں کہہ رہا کہ ہر جگہ متروک ہو گیا، اب بھی کہیں کہیں آپ کو یہ رسم مل جائے گی، لیکن یہ کہ جدید جو سربراہان مملکت ہیں وہ تاج نہیں پہنتے، لیکن یہ کہ بہرحال جہاں پر ابھی بھی پرانی ٹریڈیشنز ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر بادشاہ وغیرہ تاج پہنا کرتے ہیں۔ تو اب یہ تمام تر چیزیں معاشرے کے اعتبار سے تبدیل ہوتی ہیں، لیکن یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر اس طریقے سے بھی آنر کیا جائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پلائے گا شرابًا طَهُورًا، وہ پینے کا مشروب جو پاک و پاکیزہ، وہ شراب جو پاک و پاکیزہ ہوگی۔ یعنی شرابًا کہنے سے یہ ذہن میں نہ آئے کہ وہ تمام تر نگیٹوز جو دنیا کے لکر کے اندر پائے جاتے ہیں وہ اس مشروب کے اندر یا اس ڈرنک کے اندر پائے جائیں گے، جی نہیں، یہ ایک ایسی شراب ہوگی کہ جس کے اندر طہارت اور پاکیزگی ہوگی۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تو ہے کچھ تمہاری جزا، وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری جو کوشش ہے وہ قدردانی کے قابل ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے لیے مشکور کا لفظ استعمال کیا، یعنی خدا ان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ خدا کا شکریہ ادا کرنا اس کا مطلب ہی یہ قدردانی کرنا، یعنی پروردگار عالم ان کے لیے قدردانی کا اعلان کر رہا ہے۔ اب پھر اس کو ذرا لنک کر لیجئے پیچھے کی طرف، جہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے آل محمد کی توصیف کرتے ہوئے یہ جملہ نقل کیا کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ اے یتیم و مسکین و اسیر، ہم تم سے نہ جزا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہم شکریہ کے طلبگار ہیں۔ تو اب گویا پروردگار عالم نے جو ابرار کے اتم میں مصداق ہیں، اہم ترین مصداق ہیں، وہی آل محمد بن جتن، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ ارے یہ تمام تر چیزیں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، یہ تو تمہاری کچھ جزا ہوئی، یہ کچھ کا ترجمہ اس تنوین کی وجہ سے ہے جو جزا کے اوپر ہے، جس سے قلت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، کہ ان ھذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، یعنی تم نے تو اپنے ظرف کی بلندی کا اعلان کر دیا کہ تم نہ جزا کے طلبگار ہو اور مسکین ہو یتیم و اسیر سے، اور نہ ہی تم ان کا شکریہ چاہتے ہو، لیکن وہ کیا تمہیں جزا دیں گے؟ جزا ہم دیں گے، اور جزا پر اکتفا بھی نہیں کریں گے، بلکہ صحیح معنوں میں تمہاری کوششوں کی قدردانی ہم کریں گے۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے بہت ہی بڑے اسٹیٹس کا اعلان کر دیا گیا۔ آگے اب پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اے حبیب، آپ پر ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو تنزیلن گریجولی، بٹ بائی بٹ، یعنی آیت آیت کر کے، کبھی آیتوں کا ایک مجموعہ آ رہا ہے، کبھی آیتوں کا دوسرا مجموعہ آ رہا ہے، یہ گریجولی حالات کے مطابق، جیسی ضرورت اس کے مطابق ہم اس کو نازل کرتے چاہ رہے ہیں، یہ ہم نے نازل کیا ہے. آپ کیا کیجئے، فاصبر لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے. یعنی آپ کو استقامت کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، آپ کو انتظار بھی کرنا ہے، جب جو انسٹرکشنز دی جائے گی اس کے مطابق آپ کو اپنے کاموں کو انجام دینا ہے. ولا تطع منہم آسمن او کفورا، اور آپ ان میں سے کسی آسم یا کفور کی اطاعت نہ کریں. یعنی ان کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو آئیں گے. آسم کا مطلب ہے گنہگار، اور کفور کا مطلب ہے غیر مومن، جو انکار کرنے والا ہے. تو یہ تو ہیں ایسے، یہ اپنے ان گناہوں کی وجہ سے اور ایمان کے منکر ہونے کی وجہ سے بہت سی آفرز لے کر آئیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ ہماری اس ہدایت کے اوپر توجہ رکھیے، ان سے کوئی ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتے رہیے، اس پر صبر کیجئے، جب کوئی چیز نازل ہو بیان کر دیجئے، اور اس کو بیان کرنے میں استقامت کا اور صبر کا مظاہرہ کیجئے. واذکر اسم ربک بکرتا و اسیلا، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے، یعنی پروردگار عالم کے نام کو بیان کرتے رہیے. بکرتا و اسیلا، ذکر پروردگار میں مشغول رہیے صبح شام. بکرا یعنی صبح، و اسیلا یعنی شام. اچھا، ویسے یہ ذکر کا تذکرہ ہے، لیکن یہ کہ بہت سے علماء نے اس سے نماز پنجگانہ کے حوالے سے بھی استناد کیا ہے کہ یہ پروردگار عالم روزانہ کی جو پانچ نمازیں ہیں اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے. تو بہرحال اگر اس کو بھی دیکھیں تو پھر یہ وہی فقہ جعفری کی تعلیم کے مطابق ہو جائے گا. ٹھنڈے دل سے اس پر پھر ایک مرتبہ غور کرنا چاہیے، جس سے کہ پانچ الگ الگ اوقات نہیں بیان کیے جا رہے. واذکر اسم ربک بکرتا و اسیلا، بکرا تو صبح ہو گئی تو اس کا مطلب فجر کی نماز، اور اسیلا شام کہہ کر ظہر اور عصر دونوں کے مشترک وقت کو بیان کر دیا گیا. ومن اللیل فاسجد لہ، اور رات کے ایک حصے کے اندر سجدہ ریز رہیے، یہ مغرب اور عشاء کی نماز ہو جائے گی. وسبح لیلا طویلا، اور اس کی تسبیح کیجئے رات کے طویل حصے میں، اس سے نماز شب مراد لی گئی ہے. تو یوں اگر ویسے اگر دیکھیں عموم پر اگر اس کو عمل کریں تو پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا، سجدے کرنا، اور پھر اس کے بعد رات میں جب انسان کو موقع ملے تو تسبیح پروردگار کرنا، اور نمازوں کے اوپر اگر اس کو منطبق کریں تو وہی بات ہوگی کہ جو تھوڑی دیر پہلے میں نے گزارش کی ہے. اب پروردگار عالم گویا کنکلوڈ کر رہا ہے اس سورے کو، انہا اولائے، یہ وہ لوگ ہیں کہ یحبون العاجلہ، کہ وقتی دور زندگی کا جو ہوتا ہے اس کو یہ دوست رکھتے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی بس اسی پر یہ فریفتہ ہیں، اسی پر عاشق ہیں، اسی کو یہ دوست رکھتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور جو بھاری دن آگے آنے والا ہے اس کو انہوں نے اگنور کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس سے غافل ہیں. یعنی یہ جو آپ کے سامنے اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یہ منکرین، یہ بد اعمال اور یہ کفار، تو یہ تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو آخرت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، شددنا اسرہم، اور ان کے جوڑ بند انہیں پوری طرح سے درست کیا ہے. یعنی جو انسان کی باڈی ہے اس میں ہم جانتے ہیں جوائنٹس ہیں، پورا ایک جال بچھا ہوا ہے رگوں کا، وینس کا، آرٹریز کا، گوشت کا، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں. پروردگار عالم نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مکمل طور پر کوآرڈینیٹڈ رکھا ہے، کوریلیٹڈ رکھا ہے. اسے پروردگار عالم نے کہا وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے ان کو پیدا بھی کیا ہے اور ہم نے ان کے جوڑ بند، یعنی ان کی پوری باڈی کے اندر جن چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے ہم نے اس کو کنیکٹڈ رکھا ہے. وَإِذَا شِئْنَا، اگر ہم چاہیں بدلنا تو ہم بدل سکتے ہیں، اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، ان کی جگہ پر ان جیسے اور لے ہیں، یعنی یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ پہلے بھی قرآن مجید کے اندر اس انداز کو پروردگار عالم نے اختیار کیا تھا. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی یہی ہوتا ہے کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم کچھ افراد ہیں وہ اس دنیا سے جانے لگتے ہیں، نئے افراد آنے لگتے ہیں. یہ تو روز کا معمول ہے نا کہ کچھ افراد اس دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں. پھر ہوتا یہی ہے کہ ایک بڑا عرصہ جب گزر جاتا ہے تو پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو کچھ افراد جو 50 سال 100 سال پہلے موجود تھے ان میں سے کوئی بھی لگتا ہے کہ اب موجود نہیں ہے، اور سارے کے سارے نئے آ چکے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ وہ عذاب ہی کے ذریعے سے پورا سسٹم جو ہے تلپٹ کر دیا جائے، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب آیا، کچھ افراد رہ گئے، اور پھر ایک نئے سرے سے گویا دنیا آباد ہونا شروع ہوئی. یہ قریے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، خاص بستی کے لیے بھی، اور ایک بڑے علاقے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. آگے پروردگار فرماتا ہے ان ہاذہ تذکرہ، یہ تو بس ایک نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے وہ اپنے رب کی جانب راستے کو اختیار کر لے. یعنی ہم نے نصیحت کر دی، اب اس کے بعد لوگوں کی مرضی ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور ہاں تم کیا چاہ سکتے ہو، یعنی کسی بھی چیز کے لیے تم کیا چاہ سکتے ہو، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے. یعنی یہ جو محدود اختیار ہے وہ بھی خدا نے تمہیں دیا ہے. اب ان میں وہ ہیں آل محمد کی طرح سے سلام اللہ علیہم اجمعین، کہ جو اپنی مشیت اور پروردگار عالم کی مشیت کو ایک کر لیتے ہیں، یعنی اپنا کوئی ارادہ الگ سے رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کا ارادہ وہی ہوتا ہے جو مرضی پروردگار ہوتی ہے، اور وہ بہت سے افراد ہیں کہ جو پروردگار عالم کے دیے ہوئے محدود اختیار سے سوء استفادہ کرتے ہیں اور بالآخر ظالمین کا مصداق قرار پاتے ہیں، جن کے لیے آخر میں پروردگار عالم کی طرف سے وعید ہے۔ تو پروردگار عالم نے پہلے تو یہ سمجھا دیا کہ ہمارا کام نصیحت تھا، یہ نصیحت ہے، یہ نصیحت کر دی گئی، اب جو چاہے اپنے رب کی طرف کے راستے کو اختیار کر لے۔ ہاں یہ یاد رکھنا کہ لگام خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے کھینچ سکتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم کیا چاہو گے، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ خدا چاہے۔ ان اللہ کانا علیما حکیما، یقیناً اللہ علیم ہے اور حکیم ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے اور حکمت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 30 جس پر صفحہ مکمل ہو گیا، مگر اگلی آیت کو بھی ہم ساتھ میں شامل کر رہے ہیں تاکہ سورہ دہر مکمل ہو جائے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ، تو وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، یعنی جانتا بھی ہے اور حکیم ہے، حکمت رکھتا ہے، تو معلوم ہے پروردگار کو کہ کسے اسے اپنی رحمت کے اندر داخل کرنا ہے۔ والظالمین اعد لهم عذابا الیما، اب وہی کہ جو ظالم ہیں، یعنی جنہوں نے خدا کے دیے ہوئے اس اختیار کو مس یوز کیا، تو نتیجہ کیا نکلا، وہ ظالمین کا مصداق بن گئے۔ اعد لهم عذابا الیما، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ الحمدللہ سورہ مبارک دہر مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ مبارک دہر کی 31 آیت اس صفحے پر آغاز میں آپ کو نظر آ رہی ہے، مگر اس پر کل ہم بات کر چکے تھے، لہذا آج براہ راست سورہ مرسلات پر گفتگو ہوگی۔ سورہ مرسلات کی ابتدائی 25 آیتیں ہیں، فرسٹ 25 ورسز، جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں وہ اس صفحے پر موجود ہیں۔ سورہ مرسلات قرآن مجید کا 77 سورہ ہے، 77 چیپٹر، اور یہ 29 پارے کا آخری سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ 50 چھوٹی آیتیں اس سورہ کے اندر موجود ہیں۔ سورہ مرسلات کو سورہ مرسلات اس لیے کہا گیا کہ ابتدائے سورہ ہی کے اندر پروردگار عالم نے چند قسموں کے ذریعے سے قیامت کے وقوع کے حتمی ہونے پر گفتگو فرمائی ہے، اور آغاز ہی میں ہمیں مرسلات کی قسم نظر آتی ہے۔ ابھی ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو اس کا مطلب انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ رحمان کے اندر دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایک جملہ آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہر چند آیتوں کے بعد یہ جملہ تکرار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سورہ قمر کے اندر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے ایک جملے کو تکرار کیا، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ بِمُدَّكِّرْ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے نصیحت لینے والا۔ بالکل اسی انداز سے اس سورے کے اندر 10 مرتبہ ایک جملہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور وہ جملہ ہے وَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے اور قیامت کی تکذیب کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ کا یہ بہت بڑا ایشو تھا کہ وہ قیامت کے عقیدے کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، اور اس کے بعد پھر یہ جملہ ریپیٹ ہوگا، تکرار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ 5 قسمیں ایک ساتھ آئیں گی، والمرسلات عرفن فالآصفات اسفن والناشرات نشرن فالفارقات فرقن فالملقیات ذکرن، یہ 5 قسمیں۔ اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کی وجہ بیان کی کہ یہ قسمیں کیوں کھائی جا رہی ہیں، اور جو جواب قسم ہے اس کے بعد آ رہا ہے کہ انما تو ادونا لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ واقع ہونے والا ہے، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اب یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے اوپر تھوڑا سا غور کیجیے۔ یہ ساری صفات ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے بیان کی ہیں، یعنی کچھ ایٹریبیوٹس ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کی یہ صفت ہے اس کی قسم، مگر وہ موصوف کون ہے کہ جس کی یہ قسم کھائی جا رہی ہے وہ یہاں پر بیان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے مفسرین نے مختلف باتیں کی ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ ہواؤں کی قسمیں ہیں، یعنی مختلف ہواؤں کی صفات ہیں کہ جن کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے اور ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ بعض نے اسے فرشتوں کے اوپر حمل کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی اوصاف ہیں، فرشتوں کی صفات ہیں، اور پھر فرشتوں ہی کی قسم खाई है, और बाज ने इसको मिक्स किया है, कॉम्बिनेशन के बाज जगहों पर हवाओं का तस्करा किया है और बाज जगहों के ऊपर फरिश्तों को मुराद लिया गया है। अलबत्त कोई हदीस इस हवाले से मौजूद नहीं है। हज़रत अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब ने एक मुख्तसर इस्तदलाल देते हुए हवाओं की तरफ अपना रुझान बयान किया है और मैं उसी के एतबार से इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। वल मुरसलात, या मुरसलात का मतलब जिन्हें भेजा गया, जो भेजी जाती हैं, उर्फन मुसलसल यानि उनकी कसम के जिन्हें मुसलसल भेजा जाता है। अब हवाओं को जहन में रखिए तो यह मतलब बहुत रोशन हो जाएगा कि यानि उन हवाओं की कसम के जिन्हें मुसलसल भेजा जाता है। फल आसिफात असफन, और उन हवाओं की कसम के जो जोरदार झक्कड़ के साथ चलती हैं, यानी जब आंधियां आती हैं तो आप देखते हैं कि उसकी स्पीड कितनी तेज हो जाती है। वह नाशिरात नशरन, और उन हवाओं की कसम के जो चारों तरफ शिद्दत के साथ फैला देती हैं। अब किसको फैला देती हैं, ये फिर यहाँ पर मुकद्दर है, और इससे मुराद बज़ाहिर है बादल, कि ये बादलों की फैलाने का सबब बनती हैं कि बादल इधर से उधर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जाते हैं और जाहिर है कि वहाँ पर फिर बारिश बरसाने का भी काम अंजाम देते हैं। फल फारिकात फ़र्कन, और फिर उसके बाद उन्हें जुदा जुदा कर देती हैं। तो ये भी हवाओं की एक सिफत है कि जिस तरह से वो बादलों को ले जाती हैं, फैला देती हैं, उसी तरीके से फिर बादलों को जुदा कर देती हैं, यानी अब्र जो है वो छट जाता है। फल फल मुल्क आते जिक्रन, और फिर वो पैदा करती हैं जिक्र खुदा। अब यहाँ पर अगर आप देखें, पैदा करती हैं जिक्र खुदा, यानी जब बारिश होगी तो उसके नतीजे में परवरदिगार आलम की याद आएगी, ये रहमत परवरदिगार। उजरन औ नुजरन, हुज्जत तमाम करने के लिए या डराने के लिए, यानी एक तो उनके ऊपर जब रहमत परवरदिगार बरस रही है तो उन्हें खालिक की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि जिसने उनके लिए ये अहतमाम किया कि बारिश बरसे ज़मीन के ऊपर, मुर्दा ज़मीन जिंदा हो, उससे गल्ला होके और इंसान उससे इस्तेफादा करे, तो खालिक की तरफ वो तवज्जो करे। और नुजरन, और इसी तरह से डराने के लिए भी, कि जब इंतहाई तेज़ बारिश होती है तो इंसान जिस तरह से खौफजदा हो जाता है, बिजली की कड़क साथ हो तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि उसकी क्या कैफियत होती है, इसी तरह आंधियों के चलने के मौके पर। तो इन नमा तू अदूना लवाक़, कि जिस चीज़ का तुमसे वादा किया गया है वो हतमन होने वाली है, यानी क़यामत का दिन कोई मजाक नहीं है, कोई एक नॉन सीरियस इशू नहीं है, एक इंतहाई साबित शुदा हकीकत है, और उसी के लिए हम तुम्हारे सामने इन कस्मों को पेश कर रहे हैं कि तुम हवाओं को देखते हो कि वो चलती हैं, किस तरीके से तेज़ी उनके अंदर आ जाती है, किस तरह से वो बादलों को मुख्तलिफ जगहों तक पहुंचाती हैं, और फिर किस तरह से उनको जुदा जुदा भी कर देती हैं। तो बारिश का नुजूल होता है, तुम्हारे सामने मुर्दा ज़मीन जिंदा होती है। अब तुम्हें इस बात को समझ जाना चाहिए कि जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो कादिर व कदीर परवरदिगार उस वादे को पूरा करने वाला है। अब उसके बाद परवरदिगार आलम ने जो क़यामत के मुकदमात होंगे, जिसके साथ फिर क़यामत वाक़ हो जाएगी, उसे परवरदिगार आलम ने बयान किया, जो पहला मरहला है कि जिसके अंदर चीज़ें तबाह हो जाएंगी। क़यामत, जो लफ्ज़ क़यामत है उसके अंदर तो क़याम है, यानी वो सेकंड फेज़ है, मगर जो पहला फेज़ है कि जिसके अंदर तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। फ़ैज़न नुजूमो तुम्हें सत, कि जब सितारे बेनिशान हो जाएंगे, यानी सितारे बेनूर हो जाएंगे, उनकी रोशनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, उनकी जगमगाहट ख़त्म हो जाएगी। वह इज़्ज़त समा व फुरेजत, और जब आसमान फट जाएगा, यानी अब ये हम सूरह इंशिकाक और सूरह इन्फिताह जो तीसवें पारे के अंदर हैं उनसे बहुत करीब हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस बात को डिस्कस किया गया है कि जो आसमान, जो हेवनली बॉडीज़ हैं, ये सब के सब कोलेप्स कर जाएंगी और गोया हमें आसमान के अंदर रास्ता नज़र आएगा। व इज़ल जिबालो नुसिफत, और जब पहाड़ बिल्कुल सुरमा हो जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। व इज़ल रसूलो उक्तत, और जब रसूलों को हाजिर किया जाएगा। अब ये वो सेकंड फेज़ है कि जिसके अंदर गोया क़यामत बरपा हो चुकी है और लोग जो हैं कब्रों से बाहर आ चुके हैं, महशर का मैदान सज चुका है और अंबिया आ रहे हैं अपनी कारगुजारी बयान करने के लिए, और जो उम्मत ने उनके साथ सिलसिला रखा है उन तमाम तर शिकायतों को पेश करने के लिए। ले अय यौमिन उज्जिलत, किस दिन के लिए इन्हें मोहलत दी गई थी, यानी ये ताखिर जो बजाय तुम्हें ताखिर नज़र आ रही थी ये किस लिए थी। ले यौमिल फसल, फैसले के दिन के लिए। वमा अदरा का मा यौमुल फसल, और तुम्हें क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है, यानी ये जो फैसले का दिन है इसे तो अभी हमारे सामने पेश किया जा रहा है, हमारे सामने तो आयतों के जरिए से समझाया जा रहा है, मगर जिस तरह से माँ के शिकम के अंदर रहते हुए बच्चा اس دنیا کی تفصیلات کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح سے اس دنیا کی قید میں رہتے ہوئے قیامت کی تفصیلات بھی ہمیں کہاں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ لہذا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اتنا ایک آئیڈیا تو لے لو کہ لے یوم الفصل، یہ فیصلے کے دن کے لیے، وما ادراک، مگر تمہیں کیا معلوم کہ ما یوم الفصل، کہ یہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یوم اذن للمکذبین، وائے ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یہ جملہ آیا کہ تباہی ہے، وائے ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جھٹلانے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، جو توحید کو جھٹلاتے تھے، چاہے نبوت کو جھٹلاتے تھے، چاہے قیامت کو جھٹلاتے تھے، چاہے امامت کو جھٹلاتے تھے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یہ صیغہ ماضی کے ساتھ بیان کیا گیا، یعنی اب آپ نوٹ کیجئے کہ قیامت کی بات ہوئی اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے دنیا میں جو معاملہ کیا ہے مجرمین کے ساتھ، اس کی طرف متوجہ کیا کہ الم نہلک الاولین، کہ کیا ہم نے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا، ان قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے معاملات ہمارے سامنے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کر بیان نہیں کیے گئے؟ ثم نتبعهم الآخرین، تو انہی کے پیچھے پیچھے ہم بھیجیں گے آخرین کو، بعد میں آنے والوں کو بھی۔ کذلک نفعل بالمجرمین، اور اسی طرح سے ہم کرتے ہیں، کرتے رہیں گے مجرموں کے ساتھ، سوائے مضارے، یعنی مجرمین کے ساتھ ہمارا یہی طریقہ کار ہوگا۔ اب وہ چاہے ایک دم عذاب کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے، اور یہاں پر کچھ افراد جو ہیں وہ عذاب کے ذریعے سے، مثل ابو لہب، کچھ افراد جو ہیں وہ اپنی طبعی موت، یا کچھ افراد مثلا مختلف جنگوں کے اندر مارے گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اور آگے بھی اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ لیکن جب مجرموں کا وقت پورا ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی اور وہ اس دنیا سے جائیں گے، تو گویا وہ انہی فٹ سٹیپس کے اوپر جا رہے ہیں جہاں ماضی کے مجرمین جاتے رہے ہیں۔ ویل یوم اذن للمکذبین، تو پھر اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ یعنی اب یہ یہاں سے تو چلے جائیں گے، مگر پھر وہاں جا کر قیامت کے میدان میں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہاں پر مزید تباہی اور بربادی ہے۔ ہلاک تو یہ یہیں پر ہو گئے، لیکن وہاں پر بھی ان کے لیے تباہی مزید ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تم کو پیدا نہیں کیا ایک حقیر پانی سے، یعنی وہ نطفے سے، پروردگار عالم نے ایک نطفہ گندیدہ، ایک نجس قطرہ نطفہ سے پروردگار عالم نے پیدا کیا انسان کو، اس کی اصل کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ذرا تم دیکھو تو صحیح، ان تمام تر حقیقتوں کو جانتے ہو، پھر اس کے بعد تم قیامت کا انکار کرتے ہو۔ ہم نے کیا تم کو پیدا نہیں کیا ایک حقیر پانی کے قطرے سے، ایک نطفے سے؟ یعنی یہ خاص طور پر اس لیے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مٹی میں ملنے کے بعد، ہڈیوں کے چورا چورا ہو جانے کے بعد، گل سڑ جانے کے بعد، کیا خدا واپس سے زندہ کرے گا؟ تو کیا خدا نے ایک نطفہ گندیدہ سے انسان کے وجود کو خلق نہیں کیا تھا؟ پروردگار اس حقیقت کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور ان دونوں کو کمپیر کرنے کی دعوت دے رہا ہے کہ الم نخلق کو مما ام مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور پھر ہم نے اسے رکھا ایک ایسی جگہ پر جو پرسکون ہے، یعنی رحم مادر، وم آف دا مدر، کہ جہاں پر وہ نطفہ کنسیو ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایمبریو بڑا ہوتا ہے اور بچہ بن کر پھر باہر آتا ہے۔ الی قدر معلوم، ایک مقررہ مدت کے لیے ہم نے اس جگہ پر جو پرسکون، ایک اطمینان کی جگہ ہے، وہاں پر ہم نے اسے رکھا۔ فقدرنا، تو ہم نے یہ کر کے دکھایا، اور اس سے پھر ثابت ہوا، ہماری قدرت کا اظہار ہوا کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ فنعم القادرون، تو ہم کتنی اچھی قدرت رکھنے والے ہیں، یعنی پھر بھی تمہیں ہماری قدرت کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یا تو سمجھ جاؤ یا پھر اس بات کی طرف توجہ کرو کہ وہ دن جب آئے گا تو تباہی ہے، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الم نجعل الارض کفاتہ، اب یہ درمیان میں ایک آیت ایسی ہے کہ جو اگر الگ دیکھیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ بہرحال میں اس کو آگے کے ایک جملے کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ الم نجعل الارض کفاتہ، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی چیز نہیں بنایا؟ یعنی زمین بالکل ماں کی طرح سے ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر کتنی ہی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو انسان کے لیے مفید ہیں، جو سمیٹ کر وہ اپنے اندر رکھتی ہے، محفوظ رکھتی ہے، اور اس کے اندر پوٹینشیل بھی اتنا ہے کہ غلہ اس سے اگتا ہے، اسی سے معدنیات باہر آتے ہیں، اسی سے سونے چاندی اور کتنے ہی ایسے ذخائر اس سے باہر آتے ہیں، پیٹرول اس سے باہر آتا ہے، اور کتنی چیزیں۔ اور پھر جو افراد اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں وہ بھی زمین ہی کے اندر چلے جاتے ہیں ڈپازٹ، اور زمین اس کو بالکل ماں کی طرح سے اپنے پروں کے نیچے، جس طریقے سے پرندے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں، اسی طریقے سے مرنے کے بعد زمین اپنے اندر اسے جگہ دیتی ہے۔ احیاء و امواتا، یہ اگلے صفحے صفحے پر ہے کہ احیاءً و امواتا، زندہ بھی اور مردہ بھی، یعنی زندہ ہیں وہ زمین کے اوپر اور مردہ جو ہیں وہ زمین کے نیچے. اس بات کو خود حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے ایک بیان کے اندر کلیریفائی کیا تھا کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ جو مردے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا کہ یہ ان کے گھر ہیں، قبروں کی طرف متوجہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو شہر کوفہ کے اندر جو دوسرے مکانات تھے ان کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ یہ زندوں کے گھر ہیں. پھر اس کے بعد اسی آیت کی تلاوت کی کہ الم نجعل الارض کفاتا احیاءً و امواتا. آیت نمبر 25 پر الحمدللہ یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ مرسلات آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 50، 26 سے 5050، جس پر سورہ مرسلات بھی مکمل ہوگا اور یہ 29 پارہ بھی اختتام پذیر ہوگا. الحمدللہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ پروردگار عالم نے زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ پروردگار عالم کا اپنے قدرت کے مختلف پہلو ہیں کہ جن کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، کہ الم نجعل الارض کفاتا، کہ کیا ہم نے زمین کو کفات نہیں بنایا. کفات یعنی سمیٹ کر رکھنے والی چیز، کہ جو اس قابل ہو کہ جس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ بہت ساری چیزوں کو ہولڈ کر سکے. احیاءً و امواتاً، زندہ بھی اور مردہ بھی. میں نے کل گزارش کی تھی کہ زمین کے اوپر بھی انسان چل رہے ہیں، مختلف مخلوقات زمین کے اوپر بسیرہ کر رہے ہیں، اور پھر زمین کے نیچے بھی، یعنی بہت سارے مرنے کے بعد زمین کے ہی حوالے کیے جاتے ہیں اور وہی ان کا مدفن قرار پاتا ہے، اور زمین ماں کی طرح انہیں اپنے آغوش میں لے لیتی ہے. پھر اس کے بعد مزید جو زمین کے حوالے سے انسانوں کو فائدے حاصل ہوتے ہیں ان کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وجعلنا فیہا رواسی شامخاتن، کہ ہم نے اسی زمین کے اندر بلند اور بالا پہاڑوں کو رکھا ہے. واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم نے تمہیں سیراب کیا خوشگوار پانی سے. ظاہر یہ پانی کے چشمے بھی زمین سے برآمد ہوتے ہیں. اور اب پھر ایک مرتبہ پروردگار عالم اسی جملے کو تکرار کرتا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ تباہی اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یعنی تمہارے سامنے یہ اتنے قدرت کے مظاہرے موجود ہیں، تم موجود ہو، تم خدا کی ربوبیت کے مختلف مظاہرے دیکھ رہے ہو، خدا کی قدرت کے مختلف جلوے دیکھ رہے ہو، اور پھر بھی اگر تم جھٹلا رہے ہو تو جھٹلانے والوں کے لیے اس قیامت کے دن تباہی اور بربادی ہے. انطلقوا، جاؤ، الی ما کنتم بہ تکذبون، اسی کی طرف جاؤ کہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. یعنی اب میدان قیامت ہے اور جہنم کی آگ منتظر ہے، اور ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اسی کو جھٹلاتے تھے، تو اب اسی کی طرف آگے بڑھو. انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، اور یہ بہت ہی خوفناک ایک منظر ہے کہ جو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، کہ جاؤ اس چھاؤں کی طرف کہ جس کی تین شاخیں ہیں. یہاں پر چھاؤں کہا گیا ہے اس دھوئیں کو کہ جو تین حصوں کے اندر تقسیم ہو جائے گا، یعنی جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور اسی سے وہ شعلے اور اس کے بعد پھر وہ جو دھواں ہے وہ بلند ہو رہا ہے، اور وہ تین شاخوں کے اندر تقسیم ہو رہا ہے، اس کی تین برانچز بنتی چلی جا رہی ہیں. اس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں کہ بہت سے جو انسان اصول دین کا انکار کر دیتا ہے تو اس میں بنیادی طور پر تین ہے، توحید ہے، اسی کا ذمیمہ پھر عدل ہے، اسی طرح سے نبوت ہے، اسی کا ذمیمہ پھر امامت ہے اور قیامت. تو یہ تین جو شاخیں ہیں گویا ان تین اصولوں کا انکار کرنے کی وجہ سے. یہ مختلف تعبیرات ہیں کہ جو مختلف مفسرین نے قرآن مجید کی تفاسیر میں اختیار کیے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ انتہائی خوفناک ایک تعبیر ہے کہ وہاں پر وہ دھواں ہوگا جو بظاہر چھاؤں بھی اگر لگ رہا ہے تو وہ انتہائی پین فل ہوگا، لا ذلیل، اس کے اندر کوئی آرام نہیں ہوگا. ورنہ دنیا کے اندر اگر سایہ مل جائے تو انسان اس کی طرف لپکتا ہے کہ اگر دھوپ ہے تو اس کے مقابلے میں وہاں پر اسے پناہ بھی مل جائے اور آرام بھی مل جائے. مگر پروردگار فرماتا ہے لا ذلیل، اس دھوئیں کے اندر، اس چھاؤں کے اندر انہیں کوئی آرام نہیں ملنے والا. ولا یغنی من اللہب، اور نہ ہی یہ جہنم کے شعلوں کے مقابلے میں ان کی پناہ گاہ بن سکے گا، بچانے والا نہیں بن سکے گا. انہا ترمی بشرر کل قصر، اور پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ وہ شعلے جو نکل رہے ہوں گے، یعنی یہ سب کے سب چنگاریوں کی صورت میں وہاں سے جاری ہوں گے، کل قصر، اور اتنے اونچے ہوں گے کہ جیسے महल। अब आप नोट कीजिए कि दुनिया के अंदर बहुत से अफराद अपने सरमाए की वजह से, अपने माले हराम से बड़े बड़े महल बना लेते हैं, मगर यहाँ पर परवरदिगार आलम ने कसर ही से उसे तशबीह दी है कि वो जो शोले निकल रहे होंगे, जिस तरीके से कोई हवा के अंदर शोलों को उछाल रहा हो, आग की चिंगारियाँ हैं जो बुलंद होती हुई नज़र आती हैं, मगर जो दुनिया के अंदर जो शोले, अगर कभी किसी तमाशा दिखाने वाले को आपने देखा हो कि मुंह में वो पेट्रोल लेकर फिर थोड़ा सा उसे जलाता है और आसमान की तरफ फेंकता है, तो एक लहर सी निकलती हुई नज़र आती है शोले की, मगर वो कितनी होती है? बहुत मुख्तसर। परवरदिगार आलम फरमाता है कि नहीं, वहाँ पर जो शोले हैं वो तो ऐसे हैं कि कलकसर के जैसे ऊंचे ऊंचे महल, उतने तवील और उतने बुलंद और इतने बाला ये शोले होंगे कि जो बुलंद हो रहे होंगे। फिर दूसरी एक तशबीह का अन्नहु जिमालतुन सुफरुन, के जैसे ऊंटनियाँ हों जर्द रंग की, येलो कलर की। अब आप देखें कि ऊंट का भी जो मामला होता है या ऊंटनियों का, कि उनकी गर्दनें जिस तरीके से बुलंद हो रही होती हैं और जब वो चलती हैं तो जिस तरीके से उनका चलने का ऊंट का या ऊंटनियों का अंदाज होता है, उससे ज़रा जहन के अंदर लेकर आइए और फिर शोलों के रंग से उसे तशबीह देते हुए सुफरुन, कि येलो कलर की, जर्द कलर की जो ऊंटनियाँ होती हैं, जिस तरह से उनका चलना होता है, उनका बुलंद होना होता है, उसी तरीके से वो शोले बुलंद हो रहे होंगे। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। परवरदिगार आलम सबको उस मंजिल में महफूज रखे और उस मंजिल की नौबत ही ना आए। वैलु यौम इज़्ज़िन लिल मुकज़्ज़िबीन, तबाही और बर्बादी है उस दिन जुटलाने वालों के लिए, यानी जिन्होंने तकजीब किए फिर वो इसका मजा चखें। हाज़ा यौम ला यंतकून, ये वो दिन है जब वो बात नहीं कह सकेंगे। हम ज़ाहिर है कि जानते हैं कि बहुत सारे अफराद मैदान क़यामत के अंदर भी बहुत सारी बातें कहेंगे, यहाँ तक के अपने जराइम का इनकार भी करने वाले बेहयाई के साथ इनकार करेंगे, ये कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों के अंदर आया है। इसी तरह से वो ऐलान बराअत भी करेंगे अपने उन लीडरान से कि जिनकी बातें दुनिया में वो माना करते थे, वो एक दूसरे को बुरा भला भी कहेंगे, मगर बहरहाल एक वो वक्त आएगा कि अल्यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यकसिबून, कि आज उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, फिर उनके आज़ा और जवारे गवाही देंगे उनके करतूत के बारे में। तो अब वो वक्त आ जाएगा कि जब सारी चीज़ें एस्टेब्लिश हो गई, कार्रवाई मुकम्मल हो गई, करामन कातिबैन की रिपोर्ट पेश हो गई और फिर उनके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, तो अब उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये बिल्कुल एंड में है। वला युज़नु लहुम, और ना ही उनको इजाज़त दी जाएगी कि वो उज़्रख़्वाही कर सकें, किसी किस्म का एक्सक्यूज़ पेश कर सकें। फ़यातज़िरून, यानी वो अपने लेम एक्सक्यूज़ेस को क्या पेश करेंगे, जो उनकी बातें थी सुन ली गई, अब किसी और बात की गुंजाइश नहीं है। वैलु यौम इज़्ज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, और उस दिन तबाही है, बर्बादी है जुटलाने वालों के लिए। ये छठी मरतबा ये जुमला तकरार हुआ। हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये है फैसले का दिन। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं आयत नंबर 14 ही के अंदर के वमा अदराका मा यौमुल फ़स्ल, तुम्हें क्या मालूम कि फैसले का दिन क्या है। यहाँ पर फिर उसका एक आइडिया दिया जा रहा है कि जिस दिन ये सब कुछ होगा, हाज़ा यौमुल फ़स्ल, ये है फैसले का दिन, जमअनाकुम वल अव्वलीन, तुम्हें भी हमने जमा किया और अव्वलीन को भी, यानी तुम्हें भी जमा करेंगे, अव्वलीन को भी जमा करेंगे। जब वो वहाँ पर जमा हो जाएंगे तो ये जुमला कहा जाएगा कि तुम भी यहाँ पर मौजूद हो और जो पहले गुजर चुके हैं वो सब मौजूद हैं। फइन काना लकुम कैदुन फकीदून, तो अगर कोई तरकीब कर सकते हो तो मेरे मुकाबले में वो करो। ये जहन्नम का अज़ाब है, तुम्हें भेजा जा रहा है। अगर तुम्हारा कुछ बस चलता है, तुम बड़े इन्फ्लुएंशियल हो, तुम्हारा बड़ा जोर चलता है, तुम दुनिया के अंदर बड़ी मकारियां किया करते थे, तो अगर कुछ कर सकते हो फकीदून, तो अब मेरे खिलाफ इस तरह की कोई भी मकरो फरेब की कोई चाल चलने की कोशिश करो। ये बड़ा तंज है। वैलु यौम इज़्ज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तबाही और बर्बादी है, वैल है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। अब इसके मुकाबले में वो जो एक साइमल्टेनियस कॉन्ट्रास्ट है कि जो साहिबान तख्वा है उनका जिक्र होता है कि इन्नल मुत्तकीना फी ज़िलालिन व उयून, कि वो जो यकीनन साहिब तख्वा हैं वो सायों में होंगे और चश्मों में होंगे, यानी उनके लिए वो साये होंगे जो आराम दे होंगे और उनके लिए वो चश्मे होंगे कि जिनके पानी से वो सैराब होंगे। फवा केहा, और उनके लिए वो फल होंगे, मैं मायश्त हूँ जैसे उनका दिल चाहे, यानी जो उनकी तबीयत, जो उनकी ख्वाहिश हो वैसे फल उनके सामने लाकर रख दिए जाएंगे। कुलू वशरबू हनी अन, खाओ पियो मजे से, बेमा कुन तुम तामरून, ये तुम्हारे आमाल की जजा है कि जो तुम किया करते थे। अब नोट कीजिए, एक कहा गया ये मुत्तकी थे, यानी अपने आप को कंट्रोल किया करते थे, अपने आप को बेलगाम उन्होंने नहीं होने दिया, उन्होंने अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया, तकवा था उनके अंदर, और फिर उनके आमाल इस तरह से थे कि जिसकी जजा उन्हें ये दी जा रही है, यानी उन्होंने अपने आप को बुराई से बचाया भी, अच्छे आमाल अंजाम भी दिए। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, और इसी तरह से हम मोहसिनीन को जजा दिया करते हैं, यानी जो अमल उन्होंने अंजाम दिया उसके अंदर हुस्न पाया जाता है, उनके आमाल के अंदर ब्यूटी पाई जाती है। अब फिर याद कर लीजिए सूरह मुल्क की वो आयत, पहली आयत बिस्मिल्लाह के फौरन बाद, अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, वो कि जिसने मौत और हयात के इस निज़ाम को खल्क किया है ताकि वो तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से कौन है कि जो हुस्ने अमल लेकर आता है। वो जो हुस्ने अमल लेकर आएगा वो मोहसिनीन में शामिल हो जाएगा। दूसरा पहलू कि मुत्तकी हैं, उन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा है। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तो इनका अंजाम तो कितना अच्छा हो गया, मगर साथ ही साथ कि तबाही और बर्बादी है उस दिन उन लोगों के लिए जो झुठलाने वाले थे। कुलू व तमत्तउ क़लीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ और मजे करो थोड़ा सा। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा जो पिछली आयत थी, पिछली आयतें, उनके अंदर कहा जा रहा था साहिबान तकवा को, खाओ पियो मजे से अपने आमाल की वजह से जो तुम किया करते थे। अब ये दुनिया में जो मुजरिमीन है उनसे कहा जा रहा है कि तुम खाओ और पियो, यानी तुम खाओ और मजे करो मगर थोड़ा सा। ये मजा दुनिया के अंदर चाहे 40-50 साल का हो, चाहे 60-70 साल का हो, चाहे 100 साल का हो, चाहे कितना ही क्यों ना हो, मगर जब आखिरत से आप कंपेयर करेंगे तो वो कलील है, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो आखिरत से कंपेरेबल ही नहीं है। इन्नकुम मुजरिमून, तुम यकीनन मुजरिम हो, यानी दुनिया के अंदर तुम्हें मोहलत दी गई, तुमने उस मोहलत से फायदा नहीं उठाया, क्राइम पर क्राइम करते रहे, जुर्म पर जुर्म करते रहे, तो तुमने क्या बना लिया, हराम से कुछ ज्यादा खा लिया, कुछ ज्यादा मजा कर लिया, तुमने अपने बड़े बड़े महल तामीर कर लिए माले हराम से, तो उसके बाद क्या हुआ, बिलाखिर तुमने मरना है। कलीलन, कुछ देर के लिए ये मजे कर लो। इन्नकुम मुजरिमून, तुम लोग मुजरिम हो। वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, तो तबाही और बर्बादी है कयामत के दिन उस दिन झुठलाने वालों के लिए। ये 9 मरतबा ये जुमला आ चुका और अब आखिरी मरतबा आ रहा है। व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा गया इरकऊ ला यरकऊ, के रुकू करो तो वो रुकू नहीं करते। अच्छा, अब एक तो झुकने का मतलब ये है कि फरमान खुदा के सामने झुको, रसूल खुदा ने जो बयान किया है उनकी मासियत मत करो, यानी उनके सामने सर तस्लीम खम करो, ये तो उमूमी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त है। एक इसकी शान नुजूल भी बयान की गई है कि कबीले बनी सकीफ के बारे में ये आयत नाजिल हुई कि जब उनसे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम नमाज पढ़ो, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम हरगिज ऐसा काम नहीं करेंगे कि जिसमें हमें झुकना पड़े, जिसमें हमें खम करना पड़े, जिसमें हमें रुकू करना पड़े। अगर कोई ऐसी नमाज आप बताएं कि जिसमें रुकू ना हो, सजदा ना हो, तो वो हम पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बहरहाल ये नमाज जिसमें रुकू और सजदा करना पड़े, ये तो हमारे लिए ऐब है, नंगो आर का बाइस है। उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला खैर फी दीनिन लैसा फीहि रुकूउन वला सुजूदुन, उस दीन में क्या खैर और खूबी बाकी है कि जिसके अंदर रुकू ना हो और सजदा ना हो। खालिक के सामने झुकना, खालिक के सामने सजदा रेज होना, ये तो इंसान की इज्जत में इजाफे का बाइस होता है। तो गोया उसको भी समझाया जा रहा है उस खास शान नुज़ूल के एतबार से, और उमूमी तौर पर कि जितनी भी हुक्म परवरदिगार आलम की तरफ से रसूल के जरिए से बयान हो रहे हैं उन सब के सामने झुको, और अगर नहीं झुकते तो फिर वापस याद रखो ये आखिरी मरतबा आ गया कि वैलुन यौमइज़िन लिलमुकज़्ज़िबीन, कि तबाही और बर्बादी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। फबिअय्यि हदीसिन बादहू युमिनून, तो किस बात पर इसके बाद ये ईमान लाएंगे, यानी ये बहुत ही इफेक्टिवली कंक्लूड किया है आखिरी आयत में परवरदिगार आलम ने कि इसका इम्पैक्ट होना चाहिए अगर इंसान इस पूरी तरतीब के साथ पढ़ता चला जाए इस सूरे को, और एंड इस जुमले पर हो कि फबिअय्यि हदीसिन बादहू युमिनून, ये बात जो हमने बयान कर दी, ये कुरान जो नाजिल कर दिया, तब उसके बाद जरा सोचो और बताओ कि जिसको ईमान लाना है उसके लिए बहुत काफ़ी है, और जो ईमान नहीं लाना चाहते तो अब इस कुरान के बाद कौन सी और बात इनके ऊपर नाजिल की जाए कि जिस पर ये ईमान लाएंगे। यानी जो फिक्र निजात रखने वाले हैं उनके लिए ये सब कुछ जो नाजिल कर दिया गया ये ईमान के लिए, उन्हें कन्वेंस करने के लिए बहुत काफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 50 पर ये सूरह मुरसलात भी मुकम्मल हुआ और साथ ही साथ 29वां पारा भी मुकम्मल हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम आखिरी मरहले के अंदर 30वें पारे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। कल से इंशाल्लाह सूरह नबा के ऊपर गुफ्तगु होगी। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.